أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك كالذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
سورت البقرہ کی آیت نمبر 8 سے 20 تک تلاوت کردہ آیات مبارکہ کے معنی اس طرح ہیں: اور اے پیغمبر، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یہ لوگ اللہ اور مومنین کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں، حالانکہ وہ خوب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے. ان کے دلوں میں یہ بیماری تھی، اللہ نے اسے اور زیادہ بڑھا دیا. اس طرح جھوٹ بولتے رہنے کے بدلے میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مچایا نہ کرو تو جواباً کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آگاہ رہو کہ یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، مگر پڑی عادت کی وجہ محسوس نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا گیا کہ دوسرے لوگ جس طرح ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لا لو، تو کہتے ہیں کہ بے وقوفوں کی طرح ہم بھی کیا ایمان لا لیں؟ آگاہ رہو یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے محض مذاق کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں قابل مذاق بنا دیا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے، اس لیے یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، تو ان کا یہ بیوپار ان کو کوئی نفع نہیں دیا، اور نہ ہی وہ خدا کے نور کو دیکھنے والے بن سکے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی اور جب ماحول کی چیزوں کو آگ نے روشن کر دیا تو اللہ تعالی نے ان کی روشنی چھین لی اور ان کو ایسی تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ اب وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ یا ایسی مثال ہے کہ آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو، اس میں کڑک بجلی اور گھٹا توپ اندھیرا ہو، تو یہ کڑک سنتے ہی موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے رہے ہوں، حالانکہ اللہ کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بجلی کی چمک ان کی بینائی کو چھین لے رہی ہے، جب بجلی ذرا چمک جائے تو یہ چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر تاریکی چھا جائے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی چاہتا تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو ناکارہ بنا دیتا۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تلاوت کردہ آیات کی تفسیر اس طرح ہے:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ
إِلَى آخِرِهِ۔ یعنی اے پیغمبر، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ سورت کی ابتدائی چار آیتوں میں خالص مومنوں کا ذکر تھا، بعد کی دو آیتوں میں ہٹ دھرم کافروں کا ذکر، اب ان 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہے۔ منافقی بھلائی کو ظاہر کرنے اور برائی کو چھپا رکھنے کو کہتے ہیں۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی، دوسری عملی۔ پہلی قسم کے منافق تو ابدی جہنمی ہیں، اور دوسری قسم کے منافق بدترین مجرم ہیں۔ مدینہ منورہ میں منافقوں کی ایک جماعت پیدا ہو چلی تھی جس کا سرغنہ عبداللہ بن ابی سلول تھا. امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک مرتبہ ابن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں سے فرمایا کہ اے لوگو, نفاق چھوڑو, اللہ سے ڈرو, ظاہر میں خود کو مسلمان بتانا اور دل میں کافر بنے رہنا بہت خطرے کی بات ہے. انہوں نے جواب دیا کہ اے ابو الحسن, تم ہمیں منافق قرار دیتے ہو, ہم تو سچے مسلمان ہیں, تم ہم کو کافر بتاتے ہو. تب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ادعا کا پردہ چاک فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
الى آخره. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ مچایا کرو تو جواباً کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. منافقوں کا ذکر قرآن شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ آنے کے بعد شروع ہوا ہے. ہجرت سے پہلے قرآن شریف کا جس قدر حصہ مکے میں اترا ہے اس میں منافقوں کا ذکر اس واسطے نہیں کہ مکے میں یا تو کھلم کھلا مسلمان تھے یا کھلم کھلا کافر, منافق لوگ نہیں تھے. اس لیے مکے میں کفار کو غلبہ حاصل تھا. اسی سبب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کا حکم ہوا. اپنے غلبے کی وجہ سے وہاں کے کافر اپنی اصلی حالت پر تھے. جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے آئے اور اہل اسلام کی جماعت اور اس کے ساتھ ان کی قوت بھی بڑھی تو اہل مدینہ میں سے جن کی قسمت میں اللہ تعالی نے اسلام لکھا تھا وہ تو مسلمان ہو گئے, لیکن مدینے والوں ہی کی ایک اور جماعت ان یہود سے میل جول رکھتے تھی جو مدینے کے گرد و نواح میں رہتے تھے. ان یہود کے بہکانے کے باوجود مدینے والوں میں سے کچھ لوگ محض مسلمانوں کی قوت و شوکت دیکھ کر مسلمانوں سے ملا کرتے تھے اور اپنی جان و مال بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے, اور جب اپنے قدیم ساتھیوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں, ہم تو دل لگی کے طور پر اپنا اوپری اسلام ظاہر کر رہے ہیں. انہیں منافق لوگوں کی دغا بازی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرما دیا کہ یہ لوگ دغا باز ہیں اور ان کی دغا بازی انہیں کی آخرت خراب کرے گی, اور مسلمانوں کو یہ بے وقوف اور کم عقل کیا بتا رہے ہیں. دراصل انہیں کی عقلوں میں فتور ہے کہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں, اور مسلمانوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی شوکت و قوت کو دیکھ کر ان کے دلوں میں دو رنگی اور نفاق کا مرض جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے وہ انہی کو آخرکار دوزخ دکھا دے گا. کسی اور کا اس سے کچھ نہیں بگڑ سکتا.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم أَمْوَاتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ
یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی ہے تو ان کا یہ بیوپار ان کو کوئی نفع نہیں دیا اور نہ ہی وہ خدا کے نور کو دیکھنے والے بن سکے. اور یہ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو یہود سے اس غرض سے ملتے ہیں کہ آپس میں ایک طرح کا میل ملاپ رہے, کسی فساد کی نیت سے ہم یہ کام نہیں کرتے, بلکہ یہ ہمارا خیر سگالی قسم کا ربط و ضبط ہے, تو یہ بالکل جھوٹ ہے. دراصل انہوں نے ہدایت پر گامزن لوگوں کے مقابلے میں گمراہ اور خدا کے نافرمان لوگوں کو ترجیح دی ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نہ تو اللہ کے تقرب کے قابل بن سکیں گے اور نہ ان میں اللہ کا نور اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہو سکیں گے. دین کے مخالف لوگوں سے میل جول رکھنا ہی ایسی بات ہے کہ اس سے ایک نہ ایک دن ضرور کوئی فساد کھڑا ہو جائے گا. غرض یہ لوگ آخرت کی خرابی کا جو سودا کر رہے ہیں اس تجارت میں ان کا سراسر نقصان ہی ہے, نفع کچھ بھی نہیں. مہتدین اس میں فاعل جمع مذکر مجرور و منصوب نکرہ, مہتدی واحد ہدایت پانے والے, ہدایت مہربانی کے ساتھ رہنمائی ایسی چیز کی طرف جو رہنما کی نظر میں اچھی ہو. ہدایت کا یہ حقیقی معنی ہے مجازن ہر چیز کا راستہ بتانے کو کہتے ہیں. اس کے ایک معنی نور کا دیکھنا دکھانا ہے. مراتب معارف کی ترقی عرفان کے پہلے درجے پر پہنچا کر دوسرے درجے کا راستہ کھول دینا اور دوسرے درجے سے تیسرے مرتبہ اور تیسرے سے چوتھا, اسی طرح ترقی کرتے کرتے آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا نور اللہ ہی کے نور سے دیکھتا ہے. دیکھو لغات القرآن, مؤلفہ سید عبد الدائم الجلالی, جلد نمبر 5, صفحہ نمبر 492. مفسرین نے بھی ہدایت کے معنی نور کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہی مروی ہے. ابن کثیر اور ابن جریر نے بھی ہدایت کے معنی نور لیا ہے. خدا یہدی خدا و ہدین و ہدیتن و ہدایتن الہدایت مصدر الدلالت علی ما یوصل الی المطلوب الہدی الہادی یقال رجل الہدی ای ہاد المہدی مفعول الذي قد هداه الله الى الحق المنجد عربي صف 861. مہدی ہدایت یافتہ ہدایت پایا ہوا نور دیکھنے والا نور دیکھا ہوا. واضح ہو کہ ہدایت بمانے نور سے صیغ مفعول مہدی یعنی نور دیکھا ہوا نور دیکھنے دکھانے والا بنا ہے. لغت کے لحاظ سے یہ کسی شخص یا ذات کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی صفت دید کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مہدی کا ذکر اس قدر کثرت سے موجود ہے کہ وہ متواتر المعنی کی حد کو پہنچی ہوئی ہے, اور یہ اصطلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ذات ہے جو امت مسلمہ کو ہلاکت سے بچانے والی قرار پائی. اور جس کے مبعوث ہونے کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی اشارات کی روشنی میں بحیثیت بینت اللہ اور خلیفۃ اللہ اور داعی الی البصیرت کے امت مسلمہ کو واقف کرایا ہے.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله
إلى آخره. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی اور جب ماحول کی چیزوں کو آگ نے روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی اور ان کو ایسی تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ اب وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے. پھر ان لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی. صحابہ کی ایک جماعت نے فرمایا کہ پہلی مثال منافقوں کے حال سے اس طرح مطابق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں آنے کے وقت پہلے پہل ان لوگوں نے کچھ نور ایمانی کما لیا تھا، پھر نفاق کے سبب سے اسی پچھلی کفر کی تاریکی میں یہ لوگ پھنس گئے. ان کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جو اندھیرے میں آگ جلائے، اس سے دائیں بائیں طرف کی چیزیں اسے نظر آنے لگے، پریشانی دور ہو اور فائدے کی امید بندھے، اتنے میں آگ بجھ جائے اور یک لخت اندھیرا چھا جائے، نہ تو نگاہ کام کرے نہ راستہ معلوم ہو سکے، درا حالے کے خود وہ شخص بہرا بھی ہو، کسی کی بات کو نہ سن سکتا ہو، گنگا بھی ہو کہ کسی سے کچھ دریافت نہ کر سکتا ہو، اندھا ہو کہ وہ روشنی سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکتا ہو، ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں کیسے صحیح راستہ پا سکے گا.
یکاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه
إلى آخره. بجلی کی چمک ان کی بینائی کو چھین لے رہی ہے، جب بجلی ذرا چمک جائے تو یہ چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر تاریکی چھا جائے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی چاہتا تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو ناکارا بنا دیتا. اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. دوسری مثال کی مطابقت میں صحابہ نے منافقوں کے حال سے اس طرح بیان کی کہ بجلی کی آنن فانن چمک کی طرح مسلمانوں کے دباؤ سے ان لوگوں میں ایمان کی عارضی جھلک آ جاتی ہے، اور جس طرح کڑک کی آواز کے ڈر سے کوئی شخص کانوں میں انگلیاں دے کر اپنا ڈر دور کرتا ہے، اسی طرح اس عارضی ایمانی جھلک سے مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کی جان اور مال کا بچاؤ ہو جاتا ہے. لیکن اس عارضی ایمان سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں پر تو وہی کفر و نفاق کی گھٹا چھائی ہوئی ہے جس کے سبب سے ان کا انجام برا ہوا اور عاقبت برباد ہوئی. صحیح حدیثوں میں نفاق کی نشانیاں جھوٹ بولنا، خیانت، وعدہ خلافی، گالیاں بکنا، عہد توڑنا وغیرہ بیان ہوئی ہیں. پہلی مثال میں بیان ہوئے لوگوں کو جس طرح قطعی طور پر ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لینے والے قرار دیا ہے، اسی طرح دوسری قسم کے منافقوں کو جو اپنے تذبذب اور ضعف ایمانی کی وجہ رنگ بدلتے رہے تھے، اگر اللہ چاہتا تو انہیں بھی ہدایت سے محروم اور اندھا بہرا بنا کر گمراہی رکھ سکتا تھا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر سنت الہی ایسی نہیں ہے، بلکہ جو شخص جس قدر ہدایت حاصل کرنا چاہا اس کا اللہ تعالی نے اسی انداز میں یہاں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی